مقصد خلقت یہ ہے کہ بندہ عبادت کرے۔ اچھا عبادت کیا ہے؟ तो किसी ने कहा नमाज, किसी ने कहा रोज़ा, किसी ने कहा हज। लेकिन जब मेरे मौला से पूछा, मौला इबादत का मतलब क्या है, कलिया अबुदून का मतलब है लिया अरिफून, खिलकत का मकसद यह है तो अल्लाह की मारिफत हासिल करे। क्योंकि जब मकसद एक चीज़ बना इबादत, और आपके जहन में इबादत का मतलब यह है कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तो नमाज दिन में कितनी बार पढ़ोगे, 17 रकत, हज साल में एक बार, रमज़ान 12 महीने में एक महीना, तो ये मकसद तो पूरा नहीं हुआ। मकसद तब है कि मैं 24 घंटा वो काम करता रहूँ। तो आपने कहा मौलाना ये तो इम्पॉसिबल है कि बंदा 24 घंटा मुसल्ले पे बैठे, फिर भी बच्चों को क्या खिलाऊँ, पेट कैसे भरूँ, चंद लम्हों के लिए मुझे सुफरे पर तो बैठना पड़ेगा खाना खाने के लिए। तभी मासूम ने फरमाया इबादत से मुराद है मारिफत, कि जिंदगी देने का मकसद, तुझे खल करने का मकसद यह है ताकि तू क्या करे, अल्लाह की मारिफत हासिल करे। देखिए क्वेश्चन से आंसर, आंसर से क्वेश्चन, फिर आपका आंसर आ जाएगा। अब सवाल यह है कि अल्लाह की मारिफत कैसे हासिल हो। अगर नमाज मकसद खिलकत होता तो नमाज को करबला में लश्कर मुखालिफ भी पढ़ रहा था, खवारिज से ज़्यादा नमाजें कोई नहीं पढ़ता था। तो मकसद है मारिफत, खिलकत का मकसद मारिफत कुरान की आयत की रोशनी में। अब अगला क्वेश्चन ये बनता है फिर मारिफत का मतलब क्या है, कि हमने तुझे खल किया ताकि तू किसकी मारिफत हासिल करे, अल्लाह की मारिफत हासिल करे। फिर मासूम ने फरमाया मन आरफ नफ्सा फकत आरफ रब्बा, जिसने अपने नफ्स की मारिफत को हासिल किया उसने खुदा की मारिफत को हासिल किया। यानी सारा घूम फिर के तू फिर अपने पास आ गया, इसे अगर तूने पहचान लिया खुदा को पहचान जाएगा, अपने वजूद को अगर तू समझ गया खुदा को समझ जाएगा। अल्लाह न मक्के में है न मदीने में है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो तेरे वजूद के अंदर है अगर तू उसे महसूस करे। तो अब मुझे किसकी मारिफत हासिल करनी है, अपनी मारिफत हासिल करनी है। कि मौला अली का वो मशहूर जुमला कि तुम्हारे अंदर वफी का आलमुल अकबर, तुम्हारे वजूद में कायनात है, जो कायनात तुझे मिल जाए तुझे परवरदिगार आलम भी मिल जाएगा। तो खिलकत का मकसद इबादत, इबादत का मतलब मारिफत। मारिफत कैसे मिलेगी, जब तक खुद को नहीं पहचानोगे तब तक अल्लाह की मारिफत नहीं मिलेगी। फिर हमने एक सवाल खड़ा किया, अगर मुझे खुद को ही पहचानना है तो मुझे पता तो हो मैं हूं कौन, मैं चीज क्या हूं। अगर मैंने अपनी डेफिनेशन ये बताई कि एक मैट्रिक पास बच्चे से पूछो कि इंसान क्या है, क्योंकि अगर तुझे ये नहीं पता मैं क्या हूं तो अल्लाह को नहीं पहचान सकता। तो कोई कहता मैं डॉक्टर हूं, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, इंजीनियर साहब अस्सलाम वालेकुम, ये तो तेरा स्टेटस है, तू तो नहीं है। अगर मैंने खुद को ये लिबास समझा, अगर मैंने खुद को अपना बदन समझा, अगर तू गाड़ी है, अगर तू घर है, तो फिर मरने के बाद ये सारे स्टेटस उससे छीन के लिए जाते हैं। फिर कब्र में मुर्दे को हिला हिला के ये भी नहीं बोला जाता डॉक्टर साहब सुन लीजिए वहां स्टेटस खत्म, वहां अल्लामा मौलाना डॉक्टर साहब ये सारे स्टेटस छीन लिए जाते हैं, वहां एक ही स्टेटस बच जाता है उसका नाम है आब्द, अब्दुहू व रसूलु। तशहुद में क्या पढ़ते हो, अब्दुहू व रसूलु, का पहले तू अब्द है बाद में तू रसूल है बाद में तू मोहम्मद है, पहले बंदा है उसके बाद सारे स्टेटस आते हैं। तेरा सबसे अजीम तरीन स्टेटस जिस पे तू फख्र कर सकता है वो अब्दियत है। अगर तू अब्द है तो तूने खिलकत के मकसद को क्या किया, पूरा किया। तो अगर इस जवान को ये पता ही नहीं कि इंसान की डेफिनेशन क्या है, इंसान होता कौन है, यहीं से हम बेसिक गलती करते हैं क्योंकि हम खुद को नहीं जानते। हम ये समझते हैं कि मेरी हकीकत क्या है, यही जिस्म है, तो पूरी जिंदगी इस जिस्म के पीछे گزر جاتی ہے اور پروردگار عالم ملتا ہی نہیں، تو خواہشات و تمنائیں اور زحمتیں جسم کے ساتھ مرنے کے بعد اسی زمین میں دفن ہو کے چلی جاتی ہیں، اور عالم برزخ میں انسان جب پہنچتا ہے ہاتھ خالی رہتے ہیں، اس کے ہاتھ بھرے ہوئے نہیں ہوتے. تو بیسک چیز جو انسان کو سمجھنی وہ یہی ہے کہ میں کیا ہوں. پھر ہم نے آپ کو بتایا یہاں سے شروع کرے کہ تم کیا نہیں ہو، پھر تجھے پتا چلے گا کہ تم کیا ہو. ہم نے کہا انسان درخت نہیں ہے، پر درخت کے کمالات کو رکھتا ہے. حامل کمال درخت ہو پر تم درخت نہیں ہو، مطلب درخت کے اندر جتنی ایبلٹیز ہیں وہ تیرے اندر ہیں، اس میں نمو ہے، تمہارے اندر نمو ہے، مطلب بڑا ہونا. تمہارے بال کٹواتے ہو بال بڑے ہو جاتے ہیں، قد بڑا ہوتا ہے، یہ سارے جو درخت کے اندر کمالات ہیں وہ تمہارے اندر موجود ہیں. انسان حیوان نہیں ہے، بٹ حیوان کے جتنے کمالات ہیں اس کا حامل ضرور ہے. حیوان کھاتا ہے میں بھی کھاتا ہوں، وہ پیتا ہے میں بھی پیتا ہوں، وہ دوڑتا ہے میں بھی دوڑتا ہوں، وہ محنت کرتا ہے میں بھی محنت کرتا ہوں، وہ بھی ایک لقمے کے لیے صبح سے شام تک کو کرتا ہے میں بھی محنت کرتا ہوں، وہ سوتا ہے وہ جاگتا ہے وہ اٹھتا ہے، وہ جن سے مخالف کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے اس کے بچے ہوتے ہیں. یہ سارے جو میرے پاس کمالات ہیں یہ کون سے کمالات ہیں؟ کمالات حیوانی ہیں، کمالات انسانی نہیں ہیں. مثلاً کسی جوان نے کہا کہ مولانا ایڈیسون نے مثلاً بجلی بنائی، خدا قیامت میں اسے اجر دے گا کہ نہیں دے گا؟ دے گا. کون سا اجر دے گا؟ کمال حیوانی والا اجر دے گا، کمال انسانی والا اجر. دو درجے ہیں، اگر تو نے اپنے ہم نوع کی مدد کی، مثال کے طور پہ جنگل پہ جب کوئی حملہ کرتا ہے تو شیر اپنے ہم نوع کی حفاظت کرتا ہے، شیر شیر کی حفاظت کرتا ہے، ہرن ہرن کی مدد کرتے ہیں. تو اگر تو نے کسی پیاسے کو پانی پلایا یہ کمال انسانی نہیں ہے، کمال حیوانی ہے. تبھی میرے مولا فرماتے ہیں حسین کا مقابلہ انسانوں کے ساتھ نہیں تھا، انسان وہاں حیوانوں کے ساتھ تھا. کہ جب ننے سے علی اصغر کو لے کر گئے مولا حسین، تو امام نے فرمایا یہ بتا کیا حسین نے حلال کو حرام کیا، حرام کو حلال کیا؟ کہ نہیں. کہ دشمنی حسین سے ہے؟ کہاں. کہ میرے 6 مہینے کے بچے نے کیا بگاڑا ہے؟ اور کچھ نہیں، ہم نوع سمجھ کر انسان سمجھ کے اسے پانی پلا دو. کہ مولا فرماتے ہیں انہوں نے پانی نہیں پلایا، پانی نہ پلا کر بتایا کہ ہم حیوان سے بھی گئے گزرے ہیں. کیونکہ حیوان بھی اپنے ہم نوع پہ کیا کرتا ہے؟ احساس کرتا ہے. جنگ صفین ہے، مولا علی کے لشکر پر امیر شام نے پانی کو بند کر دیا. لوگوں نے کہا یا علی اگر پانی بند رہا تو لشکر برداشت نہیں کر سکے گا. کئی دن گزر گئے، علی ہیں مشکل کشا ہیں. پھر اٹیک کیا مولا نے دشمن پر، اور جیسے اٹیک کیا تو سارے پانی پہ علی ابن ابی طالب کیا ہو گئے؟ قابض ہو گئے. مظلومیت علی ابن ابی طالب یہ ہے کہ جو علی کے ساتھ تھے وہ علی شناس نہ تھے، وہ علی کو جانتے نہ تھے، لیکن لشکر امیر شام میں امر آس دشمن علی ابن ابی طالب تھا لیکن علی کو جانتا تھا. سپاہی دوڑا دوڑا آیا کہ امر آس اجڑ گئے، جنگ ہار گئے. کہ کیا ہوا؟ کہ علی نے پانی پہ قبضہ کر لیا ہے. کہ پھر اتنے خوف زدہ کیوں؟ کہ وہ تھے جنہوں نے اتنے دن پیاس کو برداشت کیا. اگر علی نے 4 دن پانی بند کیا پوری جنگ ہار جاؤ گے. ہمارے لشکر والوں میں اتنی طاقت نہیں کہ اتنے دن پیاس کو برداشت کر سکے. کہ تجھے کس نے کہا کہ علی پانی بند کرے گا؟ دشمن ہے پر علی ابن ابی طالب کو جانتا ہے، علی کی پہچان رکھتا ہے. کہ کیا مطلب؟ کہ میں علی کو جانتا ہوں، علی کسی پیاسے پہ پانی بند نہیں کرتا. اب یہاں پہ تصور انسانیت کو سمجھو، مولا جنگ جیتنے نہیں گئے تھے، ورنہ کئی ایسے حربے تھے جو علی ابن ابی طالب اپناتے اور جنگ جیتنا تھے. کس نے کہا علی امیر شام بڑا عقل مند ہے، مصر بھی آپ سے چھین لیا، کتنے آپ کے علاقے آپ کے زیر نظر سے نکل گئے. امام فرماتے ہیں اسے عقل نہیں کہتے، اسے مکر کہتے ہیں. العقل ما عبد بالرحمن، عقل سے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے، شیطان کی عبادت نہیں کی جاتی. عقل مند وہ ہے جو دنیا میں عبادت رحمان کرنے آئے.
نہ کہ صرف اپنی کامیابی کے لیے جو اسے کرنا ہو وہ کر دے، جو حربہ اپنانا ہو وہ اپنا دے، کیونکہ تو بقائے دنیا کے لیے نہیں آیا، بقائے آخرت کے لیے آیا. پر مولا کے مظلومیت یہ ہے کہ علی کے اپنے لشکر والے جب مولا کے پاس جاتے ہیں کہتے یا علی بس جنگ جیت گئے، ہم نے کہا وہ کیسے؟ کہ یا علی پانی بند کریے. مولا نے فرمایا علی کبھی کیا سے پانی بند نہیں کرتا، میرے رسول کا فرمان ہے جنگ میں بچوں پہ ظلم نہ کیا کرو، درخت جلایا نہ کرو، گھر جلایا نہ کرو، خواتین پہ ظلم نہ کیا کرو، پیاسے پہ پانی بند نہ کیا کرو، زخمیوں کو مارا نہ کرو، جو تلوار چھوڑ کے بھاگ جائے پیچھے سے وار نہ کیا کرو. میں کبھی بھی اپنے نبی کی سنت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. کہنے لگے یا علی جنگ جیت جائیں گے. امام فرمانے لگے علی جنگ جیتنے کی نیت سے نہیں آیا، علی انسانیت کی جیتنے کے لیے آیا. کوئی ایسی جنگ نہیں جو اہل بیت نے ہاری ہو. کربلا میں حسین ہارے نہیں تھے، انسانیت جیتی تھی، حیوانیت ہاری تھی، جس مقصد کے لیے تو پیدا ہوا تھا. پھر اس نے کہا کہ یا علی چلی اب پانی بند نہ کریں، لیکن کم از کم عدالت تو قائم کریں. کہ کیسی عدالت؟ کہ جتنے دن اس نے بند کیا تھا اتنے دن ہی آپ بند کر لیں. بس یہ کہنا تھا، مولا کے چہرے پہ جلا کے آثار نمایاں ہوئے. کہ تو کیا کہنا چاہتا ہے کہ اس نے پانی بند کیا، علی بھی پانی بند کرے؟ پھر یہ بتا ابو طالب کے بیٹے میں ابو سفیان کے بیٹے میں فرق کیا رہ جائے گا؟ یہ سوچ علی کی سوچ نہیں ہے کہ اس نے مجھ پہ ظلم کیا میں بھی اسے ظلم کروں گا، اس نے مجھے گالی دی میں بھی اسے گالی دوں گا. بولو فرماتے نہیں، یا کردار کی جنگ ہے. جو اپنے قاتل کو بھی پانی پلائے یہ اخلاق امیر المومنین ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. تو اگر ہم نو اپنے ہم نو کی مدد نہ کرے وہ کمال حیوانی سے بدتر ہے. ہم کمالات، یہ جتنا کچھ ہم نے بتایا یہ کمالات حیوانی ہیں، بچے پیدا کرنا، مال جمع کرنا، محنت کرنا، زحمت کرنا. کمال انسان کیا ہے؟ کہ ہم نے کہا کہ حیوان کے اندر ایک چھوٹا سا کمال ہے. مثلا حیوان کو جتنا سکھایا جاتا ہے اس سے زیادہ وہ ترقی نہیں کرتا. مثلا ہزار سال پہلے چڑیا جیسا گھونسلہ بناتی تھی آج بھی ویسا بناتی ہے. آپ نے دیکھا چڑیا میں ترقی آئی ہو بلڈنگ کی طرف آ جائے. شہد کی مکھی ہزار سال پہلے جیسا چھتا بناتی تھی آج بھی ویسا ہی بناتی ہے، کوئی ترقی آپ کو نظر نہیں آئے گی. مطلب خدا نے جیسا سکھا لیا ویسی ہی ہے. اب مولا کا جملہ سمجھ میں آیا، جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں وہ ملعون ہے. مطلب اگر تیرے اندر ترقی نہیں آ رہی تو ابھی تک حیوانی کمال پر باقی ہے، انسانی کمال پر. انسان کا مطلب کیا؟ فرق انسان و حیوان یہ ہے کہ حیوان میں ترقی نہیں ہے، جو سکھا دیا سو سکھا دیا، اب اس کی لائف میں فل سٹاپ ہے، اس سے زیادہ وہ کر نہیں سکتا. جتنا اس نے سیکھا ہوا ہے، جو رب عالمینوں سے سکھایا ہے، وہی کے ذریعے اسے بتایا ہے، اتنا حیوان کرتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرتا. کمال انسان کیا ہے؟ انسان لا محدود علم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. 15 سال کا جوان ہوا، ایمان کے پہلے درجے پر ہے، اللہ کہتا محنت کر، 8ویں درجے پر آ، 9ویں درجے پر آ، 10ویں درجے پر آ، تو ولی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. کیونکہ میرے ملائک معصوم ہیں، اختیار میں نے نہیں دیا ان کو، عقل محض ہے ان کے وجود میں. عقل نہ سمجھنے عصمت آ جاتی ہے. جب آپ صرف اپنے عقل کی سنو گے تو آپ کے اندر عصمت آ جائے گی. عصمت ایک تصادی، ایک عصمت عطائی ہے جو خدا عطا کرتا ہے. دنیا میں آ کے ہم کسب کرتے ہیں، محنت کرتے، اپنے نفس پہ قابو پا کر مقصد الہی پہ چل کے عصمت کسب کر دیتے ہیں. جب یہ مقام تجھے آتا ہے تو خدا تمہارا درجہ ملائکوں سے بلند کر دیتا ہے، کیونکہ وہ جو کر رہا ہے مجبور ہے، تو جو کر رہا ہے اختیار سے کر رہا ہے. الامر بین الامرین، ایک طرف اختیار ہے، یعنی ہاں بھی تیرے ہاتھ میں ہے نہ بھی تیرے ہاتھ میں ہے، دو امر کے بیچ میں پیدا ہوا. کچھ چیزیں تیرے اختیار میں اللہ نے رکھی ہیں، کچھ چیزیں اللہ نے تیرے اختیار میں نہیں رکھی. مثلا میرے اختیار میں کیا نہیں ہے؟ کس گھر میں پیدا ہونا ہے،
کس رنگ والا پیدا ہونا ہے، لڑکا ہو کے پیدا ہوں گا یا لڑکی ہو کے پیدا ہوں گا، امیر گھر میں پیدا ہوں گا غریب گھر میں پیدا ہوں گا، یہ تیرے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اپنی آخرت کو بنانا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ تیرے اختیار میں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد۔
یہاں تک تو انشاءاللہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلا درجہ ہم نے کہا کہ انسان کے اندر ایک صفت ہے، وہ صفت کیا ہے؟ انسان عاشق کمال ہے۔ تعریف کمال کیا ہے؟ کمال کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہر وہ شے جو منشأ اثر ہو اسے کمال کہتے ہیں، مطلب اس کے اندر اثر ہو، یا جو انسان کو اثر دے، افیکٹ انسان کے اوپر کرے۔ مثلا ایک کاپی کا کاغذ ہے، ایک ہزار کا کاغذ ہے، دونوں کاغذ ہیں، منشأ اثر کس میں ہے؟ جس پہ قائد اعظم ہے اس پہ منشأ اثر ہے۔ اب ایک طرف سو روپیہ پڑا ہوا ہے، ایک طرف $100 پڑا ہوا ہے، کس کا اثر زیادہ ہے؟ ڈالر کا۔ ایک طرف $100 ہے اور ایک طرف کویتی سو پڑے ہوئے ہیں، کس کا اثر زیادہ ہے؟ کویتی سو۔ منشأ اثر بڑھتا گیا نا، تو کمال کس میں نظر آئے گا؟ جس کا اثر زیادہ ہے۔ جس بھی شے میں انسان اثر دیکھتا ہے اسے کمال سمجھتا ہے۔ کمال کیوں سمجھتا ہے؟ کیونکہ یہ انسان کی کمزوریوں کو دور کرتا ہے۔ قائد اعظم صاحب کی تصویر جس نوٹ پر ہے اس سے میری کمزوریاں دور ہوتی ہیں۔ بندے کو گاڑی کی ضرورت ہے، پیسے سے دور ہو جائے گی۔ موٹر بائک خریدنی ہے، پیسے سے خرید سکتا ہے۔ گھر چاہیے، پیسے سے لے سکتا ہے۔ تو مطلب میں اپنا ضعف، اپنی کمزوریاں اس سے دور کر سکتا ہوں۔ اب انسان عاشق قدرت ہے۔ عاشق قدرت کیوں؟ کہ قدرت بھی منشأ اثر ہے۔ ڈی ایس پی بنے گا، اے ایس پی بنے گا، کرنل بنے گا، جنرل بنے گا، وزیر اعظم بنے گا، وزیر اعلیٰ بنے گا، ایم پی اے بنے گا، ایم این اے بنے گا، قدرت آئے گی نا۔ قدرت کیوں پسند ہے؟ کیونکہ منشأ اثر۔ اثر کون سا ہے اس میں؟ آگے پیچھے گارڈ ہوں گے، پولیس ہوگی، لوگ اس سے ڈریں گے۔ قدرت انسان کو پسند ہے، پاور انسان کو بڑا پسند ہے، کیونکہ اس میں اس کو کمال کیوں نظر آتا ہے؟ کیونکہ منشأ اثر ہے، اس میں اس کے لیے اثر ہے، یہ اپنی کمزوریاں پوری کرتا ہے۔ انسان کی نیچر میں اسے نہ سننا پسند نہیں ہے۔ دنیا کا ایک بہت امیر آدمی، اس نے ایک لینڈ بنایا، جزیرہ بنایا ہے، بڑا مہنگا جزیرہ ہے، ایک دن رہنے کے لیے بتا چاہتے 1 کروڑ خرچ کر۔ وہاں کیا ہے کہ تم جو مانگو گے تجھے ملے گا۔ تمثیلی جنت بنانے کی کوشش کی ہے۔ مثلاً آپ سردیوں کے موسم میں جو آم چاہیے وہ بھی ہوگا، دنیا کا ہر پھل، دنیا کا ہر فروٹ، جو بھی کھانا ہے۔ یہ انسان کیوں ان چیزوں کی طرف جا رہا ہے؟ اس کا قصور نہیں ہے، اس کی فطرت میں یہ چیز ہے، یہ نن اسٹاپ اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ دن بدن کمالات کے پیچھے، دن بدن حسن کی تلاش میں رہتا ہے، پر کسی حسن سے مطمئن نہیں ہوتا۔ یہ ورائٹیز کیوں ہیں؟ ڈے بائی ڈے نئی ورائٹی، ڈے بائی ڈے تصرف اور تغیر، یہ انسان کی نیچر ہے۔ جو چیز اسے ملتی ہے اس میں تصرف کرتا ہے، مال میں تصرف، زمین میں تصرف، کھانے میں تصرف، ہر چیز کہتا ہے میرے کنٹرول میں، پھر تغیر، چیزوں کو بدلتا رہتا ہے۔ ایک ہی مرغی کو 10 شکلوں میں بدل دیتا ہے، ایک ہی کھانے کی 10 شکلیں بنا دیتا ہے، تغیر اور تصرف دونوں اس کے وجود میں ہیں۔ کیوں مسوں فرماتے ہیں؟ اس کو قرار نہیں ملے گا۔ اور کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ یہ ایک ایسی چیز کا طالب ہے جو کمال مطلق ہے، اور اس چیز کو دنیا میں ڈھونڈتا رہتا ہے، لیکن وہ یہاں پہ اسے کبھی ملے گی نہیں۔ مثلاً آج سے 20 سال پہلے کوئی فلم اٹھا کے دیکھیں، اس میں جو لوگ کپڑے پہنتے تھے یا بالوں کا جو اسٹائل بناتے تھے، آج اگر کوئی ویسا بنا دنیا کیا بولے گی؟ کوئی پاگل لا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں لوگ اس کو بڑا حسن سمجھتے تھے۔ جس طرح جو چیز آج فیشن ہے 20 سال پہلے نہیں، جو چیز 20 سال پہلے تھی وہ آج نہیں ہے۔ یا یہ تصور کریں، اگر 20 سال پہلے کوئی پھٹی ہوئی پینٹ پہنتا لوگ کیا بولتے؟ فقیر ہے بیچارہ، چندہ کر کے ماں بارگاہ میں دو تاکہ اچھے سے کپڑے دے دے۔ لیکن آج پھٹی ہوئی جینس پہن کے آئے، اوپن مائنڈیڈ، بروڈ مائنڈیڈ، پڑھا لکھا برگر بچہ، آج یہ مانا جاتا ہے، برا ہی نہیں مانا جاتا، سوچ بدل رہی ہے، تغیر آ رہا ہے، جو چیز پہلے بری آج اچھی، جو چیز آج اچھی کل بری، حسن بدل رہا ہے، پہلے بڑے بال رکھنا حسن تھا، پھر چھوٹے بال رکھنا حسن تھا، پھر گنجا بننا حسن بن گیا، انسان راضی نہیں ہو رہا، نن اسٹاپ ہے، جسے بدلتا جا رہا ہے، بدلتا جا رہا ہے، بدلتا جا رہا ہے، سکون نہیں مل رہا اسے، حسین سے حسین گھر بناتا ہے، ایسا بنگلہ بناؤں کسی کا نہ ہو، کروڑوں لگا دیتا ہے، دو سال گزرتے ہیں کہتا ہے دوسرا بنا، تھوڑا اور چینج کروں، رنگ چینج کروں، بیڈ چینج کروں، تغیر تغیر تغیر، راضی نہیں ہوتا، حسین سے حسین گھر بنائے 20 سال تک بو بچ گئی، اس حسن سے بیزار آ گئی، دنیا کا کوئی ایسا حسن نہیں ہے جو تجھے سکون دے سکے، 10 دن میں تو بیزار ہو جائے گا، بہترین کھانا 4 بار کھائے گا، کہے گا چینج کرو، تغیر چینج کرو، راضی نہیں ہوگا، یہ کون راضی نہیں ہو رہا، جسم کا تو پیٹ بھر جاتا ہے، وہ تو کتنا انف، یہ تیری روح ہے جو راضی نہیں ہوتی، اسے وہ نہیں مل رہا جو اسے چاہیے، جو حسن اسے چاہیے وہ اسے نہیں مل رہا، حسن مطلق، قل هو الله احد، اللہ الصمد، اسے صمد چاہیے، جس کے آگے کوئی حسن نہیں، جس کے آگے کوئی کمال نہیں، جس سے آگے کوئی لذت نہیں، دوسری چیز میرے چوتھے امام امام حسین آتی، پورا زور لگا کے سمجھانے کی کوشش کرنا، مطالعے بڑے مشکل ہوتے ہیں سمجھانا، ایک ہے طالب ایک ہے مطلوب، اگر کسی چیز کی طلب ہے تو اس کا ہونا ضروری ہے، مثلا مجھے پیاس لگے تو پانی کا ہونا ضروری ہے، طالب اور مطلوب، دوسری چیز جس چیز کی طلب ہے طالب اور مطلوب میں سنخیت کا ہونا ضروری ہے، جملے اور آسان کر دوں، مثلا آپ کو کسی چیز کی ڈیمانڈ ہے، باڈی کو کھانے کی ڈیمانڈ ہے، اب مجھے بھوک لگے گی ٹیشو پیپر سے پیٹ بھرے گا میرا، یہ بھی جسم رکھتا ہے، جو گوشت میرے سامنے وہ بھی جسم ہے نا، دونوں مٹیریل ہیں، مادہ ہے، لیکن گوشت کھانے سے پیٹ بھر جائے گا، اس سے پیٹ نہیں بھرے گا، وجہ کیونکہ میرے میدے میں اور ٹیشو پیپر میں سلخیت نہیں، سمجھ، یہ دونوں آپس میں ملتے نہیں، کوئی مماثلت ان دونوں میں نہیں، مطلب جس چیز کی طلب ہے ان دونوں میں سلخیت کا ہونا بھی ضروری ہے، مجھے میٹھا چاہیے، آپ میٹھے کی جگہ مجھے اینٹ لا کے دے دیں، طلب پوری نہیں ہوگی، مجھے پانی کی پیاس کی ضرورت ہے، آپ دودھ لا کے دے دیں، پیاس پوری نہیں ہوگی، مجھے کھانے کی ضرورت ہے، اللہ شکم مادر میں اس بچے کو آنکھیں دے رہا ہے، یہ سائنٹیفکلی پروڈ ہے، آنکھ اللہ نے ایسی بنائی ہے جو اس روشنی کو برداشت کر سکے، اگر نور میں اور آنکھ میں سنخیت نہ ہوتی انسان اندھا ہو جاتا، یہ آپ کے کانوں میں پاور ہے، خاص فریکوینس تک یہ آواز کو سن سکتے ہیں، جب آواز اس سے بڑھ جاتی ہے تو کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، مطلب میرے گلے سے جو آواز نکلتی ہے اس کی میرے کان کے ساتھ کیا ہونی چاہیے، سنخیت ہونی چاہیے، مثلا لاؤڈ والا آواز اتنی بڑھا دے آپ سارے حیثیت میں آ جائیں گے، زیادہ آواز آئے گی نا آپ برداشت نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ بھی آواز کو کم کرو، کیونکہ سنخیت کیا ہو جاتی ہے، اوپر نیچے ہو جاتی ہے، تو اللہ نے جو چیز بھی بنائی عدل اور نظم یہ تھا کہ اس بچے کے وجود میں جو آزاد دیے ان کی سنخیت تھی پوری کائنات کے ساتھ، نور کو برداشت کر سکتا ہے، آوازوں کو سننے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے، جو زبان بھی جو آوازیں تھیں سنخیت، طالب جس چیز کا میں طلبگار ہوں اس چیز کا ہونا ضروری ہے، دوسری چیز جس چیز کا طالب ہوں اس کی میرے ساتھ سنخیت کا ہونا ضروری ہے، اب معصوم فرماتے ہیں در در ایک حسن کی تلاش ہے، ایک کمال مطلق کی تلاش ہے، یہ تغیر ثابت کرتا ہے، تجھے سب کچھ مل جاتا ہے لیکن پھر بھی تو مطمئن نہیں ہوتا، تو پہلی چیز جس کی طلب میں تو ہے اس جیسی شے کا ہونا ضروری ہے، جس کا تو تعلق ہے، جس سے تجھے سکون ملے، اس کا ہونا ضروری ہے. اگر یہ خواہش ہے تو اس خواہش کا ہونا ضروری ہے. پانی چاہیے پانی ہے، کھانا چاہیے کھانا ہے، شہوت ہے اس کا رد و بدل، سب چیز موجود ہے تمہارے لیے. لیکن جس سکون کی تو تلاش میں ہے، جس حسن کی تو تلاش میں ہے، جس کمال کی تو تلاش میں ہے، وہ تجھے دنیا میں کیوں نہیں مل رہا؟ لیکن ہے ضرور، کیونکہ تو تلاش میں ہے، ضرورت تیرے وجود میں ہے، بھوک تجھے ہے، تو اس کا ہونا ضروری ہے. کب رب وہ کون ہے؟ کب وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ کمال ہے، مطلق ہے. کہنا جسے تو مل گیا اسے سب مل گیا، وہ حسن مطلق ہے. دوسری سنخیت کا ہونا ضروری ہے. تبھی کہا ونفخت من روحی، جب تو چار مہینے کا ہوا، تیرا دل بنا، تو خدا کہتا ہے میں نے اپنے روح سے تمہارے وجود میں نفخہ ڈالا. تو عام نہیں ہے، تمہارے وجود میں اللہ کا نفخہ ہے. تبھی حدیث قدسی ہے، میرے بندے جب تو میری اطاعت کرتا ہے میں تجھے اپنے جیسا بنا دیتا ہوں، تو پھر جس طرح میں کہتا ہوں کن فیکون، تو رہے گا کن. جنت سی کن فیکون کا مظہر ہے. بس فرماتے جنت میں جانا نہیں پڑے گا، تو ارادہ کرے گا وہ چیز تیرے سامنے ہوگی، تو سوچے گا وہ چیز تیرے سامنے ہوگی، تو الہی پاورز میں آ جائے گا، قطرہ دریا سے جا کے ملے گا، کثرت سے نکل کر وحدت کی طرف جائے گا. ابھی تو عالم کثرت نہیں ہے، دنیا عالم کثرت ہے، یہاں کثرت ہے. کثرت مجمع کثرت ہے نا. کیوں کہا؟ اعتکاف کرو وحدت میں، آؤ تین دن تنہائی اختیار کرو. کیوں آئے قاضی کہتے ہیں کوئی بندہ کسی مقام پہ نہیں پہنچا، اگر پہنچا ہے تو رات کے اندھیرے میں نماز شب پڑھنے کے نتیجے میں پہنچا ہے. وحدت، جب تو تنہائی اختیار کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو کنیکشن کیا ہوتا ہے؟ بحال ہوتا ہے. یہ روح جس کی جس جسم میں ہے، روح کو وہ مل جاتا ہے. اب جب روح کو وہ مل جاتا ہے، اب جسم ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائے بندے کو پرواہ.
عاشق ہے یہ، اس کے عشق میں سب کچھ قربان کرتا ہے،
انور قربان کرتا ہے، آسم قربان کرتا ہے، ہر شے جتا دیتا ہے.
پھر آواز آتی ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ. اے نفس مطمئن، مطمئن وہی ہوتا ہے جسے خدا مل جاتا ہے.
اب واپس آ جا، تم سے راضی ہو گیا، تو نے مجھے پا لیا، میں تجھے مل چکا. ارجعی، میں تجھ سے راضی ہوا، تو اپنے رب سے ہوا. حسن مطلق انسان کو مل جاتا ہے. یہ ہے خلقت انسان کا ہدف. یہ نشانیاں ہر انسان کے وجود میں اللہ نے رکھی ہیں، لیکن انسان اگر اپنے وجود کو پہچانے تو خدا کی معرفت کو حاصل کر سکتا ہے. سب پڑھے محمد کا
لیکن ہم ممبر پہ آتے ہیں 20-20 منٹ کی شعر و شاعری کرتے ہیں، مجمع کو مزہ آتا ہے.
شعر و شاعری
گنہگار انسان کا کلام ہے. ہاں جب تم سارے اہل بیت کے کلام پڑھ لو پھر شعر و شاعری کرو. ننجل بلا کا سنا لو، صحیح سجادیہ سنا لو، قرآن سنا لو، اس کی تفسیر، اس کی تشریح، اس کا کلام، پھر آؤ اپنی سوچ کی طرف. جب ہم ممبر پہ اپنی سوچ لاتے ہیں پھر عوام دبائی کی طرف لاتی ہیں. سلم و تسلیمہ کا مطلب یہ ہے یہ ممبر رسول ہے. ممبر رسول کا مطلب کیا؟ یہاں قال رسول اللہ، قال علی بن ابی طالب، یہاں فکر علی کو بیان کرنا ہے، ذکر کے ساتھ فکر علی کو بیان کرنا ہے، تاکہ وہ تجھے وہ سفر کرائیں. ایک رات میں وہ جنتی بنا دیا، چند لمحوں میں زہر کو جنتی بنا دیا. جب تو اپنی خلقت کے مقصد کو سمجھ لے، کل میں نے ایک نشانی بتائی جناب امام کی، فرمشیوں کی نشانی کیا ہے؟ الورع فی الخلوہ، تنہائی بڑی اہم ہے. تنہائی بندے کو رجب علی خیال بناتی ہے،
تنہائی بندے کو بڑی شیطان بناتی ہے. تنہائی انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. ہرمشیوں کی نشانی یہ ہے کہ یہ تنہائی میں ورع اختیار کرتے ہیں. خوف خدا. جب امام کی حدیث میں نے کئی بار آپ کو سنا ہے کہ مومن مولا کے پاس ہے, مولا مجھے گناہ کی عادت ہے, چھوٹتی نہیں یہ عادت. مولانا قاسم بھائی بھی آپ کو یہ شاید پہلے دوسرے مولا میں سنا رہے تھے, عادت صفت ملکہ, جو لوگ سنتے ہیں سنا ہوگا. ایک مرتبہ ایک چیز میری عادت ہوتی ہے, جب ریپیٹڈلی کرتا ہوں صفت بنتی ہے, اس کے بعد میرا ملکہ بن جاتی ہے. احساس دی تھی انہوں نے, مثلاً ایک آدمی سخی ہے لیکن سخاوت اس کی صفت نہیں ہے, عادت ہے. کسی نے حاتم پہ اعتراض کیا تو وہ بندہ بھیس بدل کے اس کے در پہ گیا کہ میں بڑا سخی ہوں. تین بار مانگا, وہ بندے نے کہا کہ تو بار بار کیوں آ رہا ہے؟ اس نے کہا یہی تو فرق ہے تجھ میں اور حاتم میں آئی ہے. تو اس کے در پہ آٹھ بار بھی جا وہ کسی کو منع نہیں کر سکتا. جب آپ کی عادت ہو پھر صفت بن جائے. مثلا ایک مرتبہ نامحرم کو دیکھو گے, خود کو بولو گے نا آنکھ نیچے کرو گے, چلو پھر دوبارہ بولو گے آنکھ نیچے کرو گے, ریپیٹڈلی. چلو ایک اور مثال کا کے سمجھ آ جائے. آپ نے ڈرائیونگ سیکھی ہوگی, پہلی مرتبہ جب ڈرائیونگ سیکھتے ہو تو سائڈ میں جو سکھانے والا ہوتا ہے کہتا ہے کلچ پہ پاؤں رکھو, گیئر لگاؤ. آپ دیکھتے ہو نا کلچ کہاں ہے, پھر پاؤں رکھتے ہو کلچ پہ, پھر گیئر لگاتے ہو. ابھی تک یہ عادت نہیں بنی آپ کی سیکھنے کے مرحلے میں. پھر وہی انسان تربیت پاتا ہے, انسان ہے وہ جو تربیت پاتا ہے, ڈے بائی ڈے ترقی آ رہی ہے. اس میں ترقی نہیں آ رہی سمجھ رہے وہاں. اب آپ نے سیکھ لیا, جب عادت بن گئی اب آپ دیکھو گے نہیں, گیئر بھی لگاؤ گے, کلچ پہ پاؤں بھی رکھو گے, لیکن سوچو گے ضرور, سوچو گے اب کلچ کہاں ہے, ریس کہاں ہے, بریک کہاں ہے, دماغ کام کر رہا ہوگا اس پہ کام. لیکن جب صفت بن گئی اب سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, ہاتھ خود بخود چلیں گے, پاؤں خود بخود چلیں گے. چلو ایک اور محسوس مثال دے دوں, اگر آپ خود اچھے ڈرائیور ہیں اور ایک اناری ڈرائیور کے ساتھ آگے بیٹھے ہوں گے, تو ہمارے ایک دوست جب گاڑی سے اترے تو مولانا ٹانگوں میں درد ہو جائے. کیا ہوا, گاڑی تو آپ نے نہیں چلائی, اس نے چلائی, پھر چلا دو رہا تھا بریک کے نہیں مار رہا تھا, کیونکہ دماغ کو کیا ہو گئی ہے, گاڑی چلا رہا اس کو ملک ہے نا, ٹانگیں خود بخود, اور ٹانگوں کو نہیں پتا کہ آگے بریک ہے کہ نہیں, تو خود بخود کیا کر رہی ہیں, آٹومیٹک چل رہی ہیں. بالکل اسی طرح تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ تو صفات رذیلہ سے اتنا نکل جاتا ہے, اب تجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. سامنے حرام آتا ہے, آنکھیں خود بخود بند ہو جاتی. یہاں تک تجھے اہل بیت لانا چاہتے تھے کہ تجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے, جسم اتنا مطیع ہو جائے کہ خود بخود یہ اس کو پتا لگے اللہ کس سے راضی ہوتا ہے کس سے راضی نہیں ہوتا. یہ ملکہ تمہاری, اس ملکے کو عصمت کہتے ہیں. اس درجے پر اگر تو آ گیا الورع فی الخلوۃ, تو تنہائی میں کیا کرے. میرے چوتھے امام امام حسین باقدی علیہ السلام, عید کا دن تھا, واقعہ بڑا ہے مختصری کر رہا ہوں. عید کا دن تھا, مولا نے کہا کہ مولا کے صحابی تھے ابو حمزہ سمالی, دعائے ابو حمزہ سمالی کا پڑھتے ہیں, پتہ نہیں پڑھتے تھے کہ نہیں. مولا نے کہا ابو حمزہ سمالی عید کا دن ہے, دروازہ کھلا رکھنا, بند نہ کرنا, کوئی فقیر خالی ہاتھ نہ جائے. عید کا دن ہے, بیٹھا امام نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر دروازہ بند کروں وہ بلا نازل نہ ہو تو یعقوب کے اوپر آ جائے. مولا کیا مطلب, امام نے کہا کہ ایک متدین روزے دار فقیر, حضرت یعقوب بھی ڈیلی اپنے گھر میں ایک بکرا کاٹتے تھے. وہ فقیر دروازے پر گیا, اس نے کہا کہ کہیں اور کھانا ملے نہ ملے, اللہ کا نبی ہے, اس کے در پہ جاؤں کہ بھر جائے گا کھانا مل جائے گا. اس نے آواز دی ہے کوئی اس فقیر کو پیٹ بھرنے والا. مولا فرماتے ہیں
یعقوب کے در سے اس کو جواب دیا، واپس گیا، سر سجدے میں رکھا، کہے خدا تیری دربار میں تیرے نبی کی شکایت دے رہا ہے. یعقوب کے در پہ نہ اس نے دیکھا نہ نہیں دیا. فرماتے ہیں کہ جناب جبرائیل کو حکم ہوا، اللہ نے یعقوب کو کئی سال فراق یوسف میں مبتلا کر دیا.
اخلاقی نقطہ، جس کا درجہ جتنا بلند ہوتا ہے اس کی سزا بھی اتنی بلند ہوتی ہے. میں بارہا کہتا ہوں، آدم نے ترک اولا کیا، سزا ملی. ایک وہ مسلمان ہے جس نے علی کی ولایت کو نہیں مانا، اگر وہ گناہ کرے گا قیامت میں سزا کم ہوگی، اور جس نے مولا علی کی ولایت کو مانا اگر یہ گناہ کرے گا اس کی سزا
زیادہ ہے. کیونکہ علی والا ہے، تجھے ایک درجہ اور مقام ملا ہے،
اور تیری نیکی کی بھی جو جزا ہے وہ کیا ہے؟
دوری ہے، کیونکہ تیرا مقام ہے. اللہ نے فراق یوسف کو کرنا، الورع فی الخلوہ، تنہائی میں کیا اختیار کرنا؟ ورع.
خدا نازا ہے یوسف پر، کیونکہ یوسف کے اندر یہ صفت تھی، اور اس صفت کی وجہ سے پورا سورہ یوسف اللہ نے نازل کر دیا. یہ مت سمجھنا اللہ کے قرآن میں اگر یوسف چمک رہا ہے اور تو اگر تنہائی میں یہ طاقت و توانائی رکھے اور گناہ نہ کرے، اللہ تیرے نام کو بلند نہیں کرے گا. میں بندوں میں تفریح نہیں کرتا، قیامت میں تجھے بھی اس طرح چمکائے گا. یہ حدیث کل بتاؤں گا ابراہیم والی، کہ جب دیکھتے ہیں آسمان میں ستارے ہیں، 14 نور ہیں، کہتے ہیں اللہ یہ کون ہے؟ پھر پوچھتے ہیں ستاروں کے اطراف میں کروڑوں کی تعداد میں نورانی چھوٹے 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 ستارے تھے. پروردگار یہ کون ہے؟
کہ علی اور آل علی کے شیعہ ہیں.
یہ تمہارا مقام ہے، ستاروں کی طرح چمکتے ہو وہاں کی مخلوق کے لیے. دوسرا تربیتی نقطہ، حضرت یعقوب کی 6 بیویاں تھیں. وہ شریعت نہیں آئی تھی کہ بندہ 4 رکھے، تب تک 6 کی اجازت تھی. پنجاب کے ہمارے مولانا تھے، مومنین کہتے تھے قانون آنے والا ہے، جلدی سے دوسری کر لو. قانون پنجاب کے پاس ہو گئے، وہ کہ مولانا بند کر نہیں سکتے. حضرت یعقوب 6 بیویاں، بچے بہت تھے. تربیتی نقطہ، کہ اگر کوئی بچہ تمہیں زیادہ پسند ہے نا، زیادہ اس کو دوسرے بچوں کے سامنے پیار نہیں کرتا، حسد پیدا ہوتا ہے. پیار کرنا تنہائی میں کرو، بار بار یہ میرا پیارا بچہ، یہ میرا پیارا بچہ. جتنا اسے پیار کرو گے تو اس کو دشمن بنا رہا بھائیوں کا. حضرت یعقوب یہی کرتے تھے، 24 گھنٹہ یوسف کو گود میں بٹھایا کرتے تھے. بھائیوں کو حسد ہوتا تھا، امان حسد سے. حسد ایمان کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتا ہے. حسد خطرناک ترین بیماری ہے، انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. چھوٹے حضرت یوسف خواب دیکھا، بابا خواب دیکھا، چاند ہے، سورج ہے، 11 ستارے ہیں. کہا کہ بیٹا خواب دیکھا ہے، بھائیوں کو نہ بتا، جانتے تھے بھائی حسد کرتے ہیں. حضرت یوسف نے کام کیا کیا، بھائیوں کو نہیں بتایا، اپنی بہن کو بتا دیا.
بہن نے
بھائیوں کو بتا دیا، انہوں نے کہا نور اللہ، پہلے اتنی بابا محبت کرتے تھے، اب تو خواب بھی دیکھ لیا، اب تو یہ اور لاڈلے بن گئے. پلان بنایا،
قاتل بن جاتا ہے بھائی بھائی کا اگر حسد نیچے.
کہ بابا آپ 24 گھنٹے اس کو بٹھائے رکھتے ہو، تھوڑی دیر کے لیے ہم گھمانے لے جائیں، باپ راضی نہیں ہوتا. بالآخر ایک دن
راضی کیا.
چھٹے ماں فرماتے ہیں انہوں نے بدبختوں نے کیا کیا، حضرت یعقوب کیا کیا، حضرت یوسف کیا کیا، چھوٹا سا بچہ خود گھوڑے پہ بیٹھے، اس کو دوڑاتے ہوئے لے جا رہے تھے، تماچے مارے، اس بچے کو بہت مارا. کیوں رہے تھے بابا میرے بھائی مجھے مار رہے ہیں؟ پھر کیا کر ان کا سر قلم کرتے، یہود آنے کا نہیں، سر قلم نہیں کرتے، اس کو کوئی نہیں دیتے. رسی باندھی حضرت یوسف پہ، رسی باندھنے کے بعد کنویں نیچے پھینکا، جب آدھے کنویں تک گئے رسی اٹھا لیے. اور فرماتے ہیں جیسے یوسف گرنے لگے، اللہ کا حکم آیا، جبرائیل اپنے پروں کے سائے میں یوسف کو پکڑ لو.
جیسے نیچے گئے حضرت جبرائیل کے پروں کے صدقے میں آسان زمین جا رہے ہیں. جبرائیل کا پروردگار چھوٹا بچہ ہے, باپ یاد آ رہی ہوگی,
اجازت ہے میں یعقوب کی شکل میں بن جاؤں؟
یوسف نے کہا جبرائیل اجازت ہے, شکل بن گئی. یوسف نے گلے لگایا, بڑے ہو گئے, اللہ نے کہا شکل کو بدل دو, دوبارہ شکل بن گئی, جبرائیل کی شکل میں سفر کریں گے. چھوٹا بچہ اس اندھیرے سے کھونے میں, اتنے میں قافلہ گزرا, قافلے میں بالٹی پھینکی نیچے پانی بھرنے کے لیے, جب اٹھانے لگے تو وزن بہت تھا,
بالٹی پھینکی تھی پانی بھرنے کے لیے, لیکن جب بالٹی اوپر آئی تو چاند کا ٹکڑا اوپر آیا. اتنے حسین تھے حضرت یوسف کے دنیا میں روح ہو جاتی تھی.
کہتے ہیں اللہ جھوٹ بولنے والے کو رسوا کرتا ہے.
یہ گئے حضرت یعقوب کے پاس, کہاں ہے یوسف؟ قمیص حضرت یوسف کی اتار دی تھی, اس میں کسی بکرے کو ذبح کر کے اس کا خون لگا کے حضرت یعقوب کے پاس گیا. بابا ہم بکریوں کے پاس چھوڑ کے گئے تھے, پیچھے سے بھیڑیا آیا اور یوسف کو بھی کھا گیا, ایک بکری بھی ہماری, دو بکریاں بھی اس نے کھا لی. حضرت یعقوب نے کہا مجھے یقین نہیں آتا تم جھوٹ بول رہے ہو. نہیں بابا ہم سچ بول رہے ہیں, کہ اگر یوسف کو کھایا تھا تو قمیص صحیح سالم کیسے؟ اگر بھیڑیے نے نوچا ہے بدن کو تو قمیص کو پھٹنا چاہیے, اگر قمیص اتری ہوئی تھی اور پھر یوسف کو کھایا تو قمیص پہ خون کہاں سے آیا؟ کہ مجھے یقین نہیں آتا. تو بابا ہم سچ بتا رہے ہیں, آپ کو یقین نہیں تو بھیڑیے کو لاتے ہیں. پھر گئے جنگل میں, بھیڑیا ڈھونڈا, مولا فرماتے ہیں الامان والعبید, حیوان پر بھی تہمت لگے نا برا مان جاتا ہے. بیچارے بھیڑیے کو پکڑا جس نے یوسف کو کھایا ہی نہیں تھا, پکڑ کے اس کے منہ میں خون لگا کے حضرت یعقوب کے پاس لے آئے. کہ بابا یہ دیکھیے, حضرت یعقوب نے بھیڑیے کو کہا کہ ان سے بات کر کلام کر, کہ تو نے میرے بیٹے کو کھایا ہے, اللہ کے نبی مجھ پہ تہمت لگا رہے ہیں. اللہ نے نبیوں کا اور اماموں کا گوشت ہمارے اوپر حرام کرا دیا, ہم کبھی نبی نہیں کھا سکتے, کبھی امام نہیں کھا سکتے, نبیوں کی اولادوں کو ہم نہیں کھاتے. رسوا ہو گئے, جھوٹ ہو گئے. پھر دوڑے دوڑے لا کے کنویں میں لے گئے یوسف کو لے کر آئے. باپ ناراض ہو کر جیسے پہنچے کنویں پر, ایک قافلے نے یوسف کو نکالا ہوا ہے. فوراً جا کے حضرت یوسف کو پکڑا, چھوٹا بچہ نا, اسے بولا کہ ان کو بولنا تو ہمارا غلام ہے. قافلے والے نے بولا یہ بچہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا غلام ہے, ہم چھوڑ کے گئے تھے نیچے گر گیا. کہ کتنے میں بیچو گے؟
انہوں نے کہا کہ 5 درہم, مطلب 5 ٹکا. میرے چوتھے ماں فرماتے ہیں ایک دن یوسف کو آئینے میں دیکھ رہا تھا, خود خود کو اتنا اچھا لگا. آج کل جوان آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم دنیا کی اصلی کرنی ہوتی, یوسف کو خرید لیا, گھر لے رہا ہے. مصر کی عورتوں نے زلیخا کو اعتراض کرنا شروع کر دیا, اتنا مہنگا خریدا کیوں خریدا؟ جوان لڑکا لے کر آتی ہے, نیت اس کی بری ہے.
الزام تراشیاں, تہمتیں.
جناب زلیخا نے ساری مصر کی عورتوں کو بتا دی, ہاتھ میں سیر دے دیے.
یوسف غلام, غلام مطلب مجبور, جو آقا کہے, پردے کے پیچھے کھڑا ہو گیا. کنیزوں کو کہا جب اشارہ کرو یوسف کو اندر لانا, نبی خدا ہے, نامحرموں کی محفل میں جانے کی عادت نہیں ہے, پر غلام ہے, مجبور ہے, کیا کرے. جب آدر کے جملے ہیں, جیسے کنیزوں کو کہا اندر لے کر آؤ, خود کو حیا اتنا تھا جناب یوسف میں آنکھوں کو بند کر دیا. محفل خواتین کی تھی, عورتوں کی محفل, بادشاہوں کی بیویاں, مصر کی عورتیں سنگھار کر کے بیٹھی ہوئی ہیں, زیور و آلات پہن کر بیٹھی ہوئی ہیں. حج کو حیا میں یوسف نے آنکھیں بند کر دی. علماء فرماتے ہیں انسان جب حسین ہونا, زیادہ حسین تب لگتا ہے جب آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. آنکھ بھی انسان کے حسن میں اضافہ کرتی ہے. یوسف نے آنکھیں بند کر دی, مطلب وہ حسن جو تھا تھوڑا کم ہوا, آنکھیں کھلتی تو حسن اور زیادہ ہوتا. لیکن پھر بھی جب مصر کی
عورتوں نے یوسف کے چہرے کو دیکھا, انہیں پتا نہ لگا کہ سیب کٹ رہے ہیں یا انگلیاں کٹ رہی ہیں. پھر زلیخا نے کہا یہ بتا دو, تم ایک بار دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھو, پھر روزانہ اسے دیکھتی ہوں. زلیخا سے پوچھو کہ زلیخا پہ کیا گزرتی ہے. اب جو شیطانی وسوسہ ہے اس کا قرآن حل ورا فی الخلق جمال کے جناب یوسف اس عورت کی نیت پوری ہوئی, غلاموں کو گھر سے نکالا, گھر خالی کیا, ہر کمرے میں ایسا سامان رکھا جس سے کسی جلال کی شہوت کو ابھارا جاتا ہے, احساسات و جذبات کو ابھارا جاتا ہے. ساتوں دروازوں کو بند کیا, ایک ایک کمرے سے یوسف کو گزارتی گئی. گناہ کی دعوت, یوسف گناہ کر, کہا میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں. یوسف کوئی نہیں, اس نے اپنے خداؤں پہ پردہ ڈالا ہوا تھا. کہ تیرے خدا پردے ڈالنے سے دیکھ نہیں سکتے, یوسف کا خدا ہر جگہ موجود رہتا. آج ہی کوئی ایسا جوان جسے یہ دعوت ملے اور وہ گناہ نہ کرے, مال دولت ہر شے ہے. زلیخا چھوڑنے کو تیار نہیں, یا اللہ کے نبی بھاگ شروع, اعجاز الہی سے دروازے کھلنا شروع ہوئے. جب یوسف کا مقابلہ نہ کر سکی اس لیے یوسف کی قمیص پہ ہاتھ ڈالا. اتنے دن پیچھے سے زلیخا کا شوہر دروازے کی چابی بھی جیسے اندر آنا چاہتا تھا, منظر دیکھا, زلیخا نے پلان بدل دیا, ہوگا کرنا شروع کر دی. تو شکر ہے اگر تو 10 منٹ دیر کرتا یہ غلام خیانت کر رہا تھا. یوسف نے کہا تمام بادشاہ یہ جھوٹ بول رہی ہے, یہ تو نہیں میں غلام ہوں جھوٹا ہوں, یہ تیری بیوی ہے سچی ہے. تو کہا کہ میں نے یہ خطا نہیں کی. بادشاہ نے کہا مجھے یقین نہیں آتا میری بیوی ایسے کرے گی. اس بچے سے پوچھے کلیس کیا اپنے بچہ تھا, کہ بچہ کیسے بات کرے گا. حکم خدا سے بچے نے آواز سنی کہ بادشاہ یہ دیکھو اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے یوسف کو نہیں کہا ہے, اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے زلیخا کو نہیں کہا ہے. گواہی دینے کے باوجود بھی بیوی نے اتنا کانوں پہ بولا اس لیے یوسف کو زندہ کیا ہے. تصور کرو لوگ گناہ کر کے زندان میں جاتے ہیں, یوسف گناہ نہ کرنے کے جرم میں زندان میں چلا گیا. یہ وہی زمانہ ہے, گناہ کرو گے تو انعام ملے گا, گناہ نہیں کرو گے تو سزا ملے گی. رشوت لے گو تو دنیا بنے گی, نہیں لوگے تو دنیا بنے جا دے گی, سزا دے گی, زندان میں رہے. اللہ نے انعام کیا دیا, پہلا انعام جو حضرت یوسف کو دیا تعبیر خواب کا انعام. دیکھو انعامات یہی مل رہے ہیں نا, اگر تو ورع اختیار کرے گا تو خدا دنیا میں تجھے جزا دے گا, تجھے غیب کا علم عطا کرے گا, تمہاری روح کی پرواز کو بلند کرے گا. مختصر زندان میں کسی نے خواب دیکھا کہ انگور کھلا رہا ہے, اس نے کہا تم بادشاہ کے ساتھی بنو گے, اس کا کہ جب جاؤ بادشاہ کے پاس مجھے یاد کرنا. اللہ کو پھر بھی اچھا لگا, یوسف تو مجھے یاد کرنے کو بولتا, تمہیں امید کسی غیر سے لگائی لہٰذا تمہاری سزا سال سال اور آگے بڑھ گئی. کئی عرصے کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا, خواب میں دیکھتا ہے کہ 7 کمزور گائے 7 موٹی گائے, کمزور گائے موٹی گائے کو کھا جاتی ہیں. بڑے بڑے محبت بلائے, کسی نے تعبیر نہیں کی. اس کو اچانک یاد آ گیا جو ساتھی تھا, تو بادشاہ زندان میں بہت بڑا مانتے ہیں, کب بلا حضرت یوسف کو بلایا تعبیر کرنے لگا. تعبیر یہ ہے کہ 7 سال فصلیں بہت اچھی ہوں, اس کے بعد 7 سال شدید قحط آئے گا, اور وہ قحط کی وجہ سے لوگ جو ہیں مر جائیں گے. تعبیر تو کر دی, علاج بتا, اللہ کا نبی ہے ایسا علاج بتا رہا ہے. فارمولہ اللہ کے نبی نے بتایا, آج بھی زمیندار لوگ اس فارمولے کو یوز کر سکتے ہیں. پہلی مرتبہ تاریخ میں اللہ کے نبی نے فارمولہ بتایا کہ فارمولہ اگر تو چاہتا ہے 7 سال جب بندونے ہوں ان کو خوشوں کے ساتھ اسٹور کرو, دانوں کو خوشوں سے جدا نہیں کرنا, جب اسٹور کرو گے تو وہ خوشے کبھی خراب نہیں ہوں گے. انہوں نے اسی طرح کیا, 7 سال مصر میں ہوا, زندان سے یوسف نکلے، زندان کے بعد بادشاہ بنے، عزیز مصر بنے، کہتے ہیں زلیخا کا شوہر مر گیا، اللہ نے اسے مرض دیا، بیماری آنکھوں کا مرض دیا، یہ علاج کرا کرا کے ساری دولت کرا بیٹھی، یہاں تک کہ مصر کی گلیوں میں فقیری کرنے لگی۔
ایک مرتبہ آواز آئی شہر میں، یوسف آ رہا ہے۔ زلیخا نے سنا، لوگوں کو کہا مجھے بات کرنے دو،
تو فقیر ہے چلی جا،
عزیز مصر سے بات کرے گی۔
جب اس نے کانوں سے سنا، یوسف گزر رہا ہے،
آواز بلند کی، عزیز مصر نابینا ہوں، بیمار ہوں، فقیر ہوں، محتاج ہوں، لیکن یہ تجھ مجھ سے تجھے ملنے نہیں دے رہے۔ یوسف نے سواری ہوگی، تب بڑھیا آ گیا عزیز مصر گھوڑے سے نیچے اترو، کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔
کہتے یوسف کو تھوڑا لگا کہ میں عزیز مصر
گھوڑے سے نیچے اتروں، جبرائیل نے کہا خبردار یوسف
فقیر ہے، نیچے اتر بات کر اس سے۔ کہ جی بڑھیا بول،
کہ یوسف مجھے پہچانا؟
نہیں۔
کہ میں نے کئی سال پہلے ایک غلام بازار سے خریدا تھا،
خدا کا کرم دیکھو، وہ غلام آج میرے سامنے عزیز بن کے کھڑا ہے اور میں فقیر بن کے کھڑی ہوں۔
کہ کون ہو تم سوئے تھا؟ اتنے سال جس نے یوسف کو زندان میں ڈالا، اور کم دکھ ہوگا جناب یوسف کو، تو ہمت لگائی کہ یوسف میری دو خواہشیں مجھ سے۔
جبرائیل نے کہا کہ یوسف سنو، کیا کہنا چاہتی ہے؟
کہ پہلی خواہش یہ کہ جھاڑو لے اور اپنے دل میں جو بھی میرے لیے نفرت ہے، ناراضگی ہے، اسے صاف کر دے۔ جبرائیل کا حکم آئی، یوسف بات کو مان لے،
کہ میں نے جو بھی تھا دل میں صاف کر دیا۔ کہ دوسری خواہش یہ کہ اس سے شادی کر دے۔
ہمارے استاد ایک مزاحیہ جملہ بولتے تھے کہ بوڑھیاں لوگوں کو چھوڑتی نہیں تھی۔ یوسف نے کہا جب جوان تھی میں نے تب نہیں کی، اب کروں گا تجھ سے شادی۔ کہتے جبرائیل نے حکم کیا یوسف کر لے،
یوسف نے کہا کرو کر، میں نے بوڑھی سے میں شادی کیوں کروں؟
کہا یوسف اللہ کا حکم ہے، اگر تم چاہے ہم اسے پہلے سے بھی زیادہ جوان کریں گے تو حسین کر دیں گے۔
اللہ کا حکم، یوسف مان گیا، شادی ہو گئی۔ زلیخا نے کہا یوسف سے شادی ہونے کے بعد مجھے دو نصیحتیں کرتی ہیں۔
اچھے خطیب کی نشانی ہوتی ہے کڑی کو کڑی سے ملا ہے، یوسف دو نصیحتیں، نصیحت کون کر رہی ہے؟ زلیخا۔ پھر اللہ کا حکم ہوا، یوسف اس کی نصیحتوں کو سنو اور لوگوں کو بولو زلیخا کی نصیحت کو سونے کے پانی کے ساتھ لکھ کے اپنے گھروں میں رکھا۔ یوسف پہلی نصیحت یہ ہے، کبھی اللہ کی مخالفت نہ کرنا، کیونکہ جس نے مخالفت کی تھی اس کو خدا نے ذلیل بنایا، اور تو نے اللہ کی اطاعت کی، خدا نے تجھے بادشاہی عزت اگر خدا دیتا ہے، اسی چیز میں دیتا ہے، ذرے کو آفتاب بنا دیتا ہے، اگر تم اپنی جان کو، اپنے احساسات کو اللہ کو قربان کرتا ہے تو ماں سدے مجھے سے حسین بھی رہی ہے کہ تو اپنے امام کے زمانہ کے یوسف بنو۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم۔ قرآن میں ذکر کیوں کرتا ہے؟ تاکہ سمجھو، غور و فکر کرو، مقام تب تک نہیں ملتا جب تک تو قربانی نہیں دیتا۔ اگر حضرت عباس یہ قربانی کربلا میں نہ ہوتی، اور اگر کربلا میں نہ ہوتا، قاسم اگر کربلا میں نہ ہوتے، دنیا کیوں یاد کرتی ہے آج؟ قربانی کی وجہ سے نا، بیویاں تو بہت ہیں لیکن سیدہ زینب پر تو اتنا کیوں ہے؟ بیوی سکینہ کا اتنا رتبہ کیوں ہے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں خود کو قربان کیا ہے؟ آج یہ دلوں کو حسین کے دربار میں لے کر چلیں اور دعا کریں کہ اے خدا ہمیں بھی ایسا بنا جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔
اے خدا مجھے 4 سال قیدی بھی نہیں کروا سکتا, ہم سب کو بھی گناہ کی خیر سے مولا کو سلام کرے. آج کے بعد جو دن جیسے گزریں گے خدا آپ کے دل میں نرمی بڑھاتا جائے گا بڑھاتا جائے گا. اس نرمی کا فائدہ لیں, ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز کو سن کر معصوم کا فرمان ہے مجلس جیسا کہ تمام جب بھی فکر محمد والے محمد ہوتا ہے تمہارے پر امید کو اجازت دیتی ہے تو تیرے در پہ کچھ مانگنے آتے. تو جب آنکھوں میں آنسو آئے نا اپنی بوڑھی ماں کو یاد کیا اپنے ابو بھائی کو یاد کیا کرو کیونکہ ان کا نام اعمال بند ہے. اگر ان کے نام اعمال میں کچھ جا سکتا ہے تیری دعاؤں کے صدقے میں جا سکتے ہیں. سب ملتے ہیں السلام
Allah 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 کہ جب بھی خدا کو پکارو اس نام سے پکارا کرو، ہم نہیں جی کل مزدر رکھ لگارا ترجمہ کیا ہے اے پشتا کو پریشان
ربنا تقبل منا انك انت السميع الرحيم.